بس وہ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے فرمائے کہ چلو ہم روانہ ہو گئے، اور مجھ کو ان کی ہمراہی سے بڑی مسرت ہوئی۔ سارا راستہ روشنی خشکی خوشگوار ہوا۔ میں اس طرح سے طے کرتے ہوئے چلا کہ بارش کی اور اندھیرے کا تصور بھی نہ رہا اور گزشتہ حالات سے بالکل غافل ہو گیا، یہاں تک کہ ہم مسجد کے باہر والے دروازے پر پہنچے، وہ بند تھا۔ میں نے کھٹکھٹایا تو خادم نے پوچھا کون ہے، میں نے کہا دروازہ کھولو۔ کہنے لگا کہ اس تاریکی اور بارش کی شدت میں کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ مسجد 16 سے۔ یہ سن کر خادم نے دروازہ کھول دیا، جو اب میں نے متوجہ ہوا تو اس سید جلیل کو نہ پایا، وہ جناب نظر سے غائب تھے۔ پھر تو وہی پہلا انتہائی اندھیرا تھا، بڑے زور کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے پکارنا شروع کیا، یا سیدنا یا مولانا تشریف لائیے۔ وہ دروازہ کھل گیا اور میں پیچھے لوٹ کر فرمائے فریاد کرتا ہوا دوڑا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ تھوڑے سے وقت کی بارش اور سردی نے مجھ پر بہت اثر کیا۔ آخر کار مسجد میں داخل ہو گیا، اپنی غفلت اور ملامت کرتا رہا کہ کیسی علامات ظاہر دیکھیں، مگر میں متنبہ نہ ہوا مقام مقدس پر۔ باوجود شمع نہ ہونے کے ایسی عظیم روشنی کے 20 چراغ بھی وہاں ہوتے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ آج جناب کا میرا نام لینا، حالانکہ میں نہ پہچانتا تھا نہ دیکھا تھا، اور مسجد 16 سے روانگی قبل فضا میں بہت تاریکی گر چمک بارش کا زور شور، لیکن ان جناب کے ہمراہ مسجد کوفہ تک ایسی روشنی کی ہر قدم کے رکھنے کی جگہ نظر آتی تھی۔ زمین خشک تھی، ہوا طبیعت کے موافق چل رہی تھی۔ پھر دروازے پر پہنچنے کے بعد جو تشریف لے گئے تو وہی تاریکی تھی، وہی سردی تھی، وہی تیز ہوا تھی، وہی بارش تھی، ان کے علاوہ بھی دیگر عجیب صورتیں پیش آئیں۔ یہ باتیں قطعی طور پر اس یقین کا باعث ہیں کہ وہ بزرگوار حضرت حجت صاحب الاثر والزمان تھے، جن کے جمال و مبارک کی زیارت کا میں متمنی تھا، جن کی راہ میں مدت تک میں بڑی بڑی گرمیوں سردیوں کو جھیلتا رہا، اور اس عمل کو بجا لائے۔ یہ خدا کی بڑی نعمت ہے جس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ 14 واقعے سماعت ہوئے۔ واقعہ نمبر 15۔ اسی کتاب میں عالم ثقہ جناب شیخ باقر سے ایک ایسے صادق و صالح شخص کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، جو اپنے بوڑھے باپ کا بڑا خدمت گزار بیٹا تھا اور اتنا حاضر باش کے باخانے میں بھی لوٹا رکھتا تھا، اور جب تک باپ فارغ ہو کر باہر نہ نکلتا تھا انتظار میں کھڑا رہتا تھا، ہر وقت باپ کی خبر گیری میں لگا رہتا تھا اور اس کے پاس جدا نہ ہوتا تھا۔ البتہ شب چہار شنبہ کو مسجد 16 چلا جاتا تھا، مگر ایک زمانے میں اس نے وہاں جانا بھی چھوڑ دیا کہ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ جب 40 چہار شمبوں سے برابر جاتا رہا، آخر بدھ کے روز ایسا اتفاق ہوا کہ دن میں روانہ ہو سکا، اور آخر چاندنی تھی لیکن میں تنہا تھا۔ چلتے چلتے تنہائی راستہ باقی تھا، میں نے ایک عرب کو گھوڑے پر سوار آتے ہوئے دیکھا، تہائی راستہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے خیال کہ اس وقت کپڑے اتر جائیں گے۔ سوار نے قریب آ کر دیہاتی زبان میں مجھ سے کلام کیا اور اول سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا مسجد 16 کا قصد ہے۔ پھر دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھو۔ میں نے پھر جواب دیا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس پر کسی قدر جھڑک کر۔ تو اس نے کہا ذرا ہاتھ ڈال کر دیکھو تو۔ اب جو میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو کشمش کے کچھ دانے ہیں جو میں نے اپنے بچے کے لیے خریدے تھے، اس کو دینا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ کہا میں تمہارے بوڑھے باپ کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، تم بھی کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں۔ یہ فرما کر وہ سوار میری نگاہ سے غائب ہو گئے، اور فوراً مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جن کو ایک رات بھی باپ کی خدمت سے میری جدائی ناگوار ہے۔ بس یہ وجہ شب چہار شمبا کو مسجد 16 جانا بھی چھوڑ دیا میں نے۔ 15 واقعے ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 16۔ کتاب دارالسلام میں ہے کہ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ مولانا عبد الحمید قزینی نجفی کے متعلق ایک حکایت تحریر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا مذکور مجھ سے بہت مانوس تھے۔ پنج شمبہ کو مجلس اعضاء سید الشہدا میرے یہاں آیا کرتے تھے، اور جیسے کربلا زیارت مخصوص کے لیے پیدل جاتے تھے، اور سن 1294 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ چار شمبہ کی شب میں جب میں مسجد 16 ہوتا تو ان کی وہاں ضرور دیکھتا، یا راستے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی اعمال مسجد کے 16 کے پابند ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسجد 16 میں جو راتیں گزارتے ہیں اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ کہنے لگے یہ پہلی بات تو یہ ہوئی مجھ پر قرضے کا بار تھا جس سے میں بہت متفکر و پریشان تھا، ایک بزرگ خواب میں دیکھا جنہوں نے فرمایا کہ مجلس سورا جاؤ، چنانچہ میں نے تعمیل کی اور چارشنبہ کی چند راتیں گزاری تھی جو بالکل خلاف امید سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ پھر تو اس عمل میں یہ اثر دیکھا کہ 44 شنبوں میں یہاں حاضری کا میں نے ارادہ کر لیا، شاید حضرت حجت علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جائے، اور برابر پابندی کے ساتھ آتا رہا یہاں تک کہ 40ویں رات آ گئی۔ چونکہ میرا یہ معمول تھا کہ عمل سے فارغ ہو کر آرام کے لیے اس مقدس اس مقام کی چھت پر جایا کرتا تھا جو مسجد کے غربی شعبے غربی گوشے میں اور شعبے میں واقع تھی، اور آخر شب میں اٹھ کر نماز شب پڑھا کرتا تھا۔ اس رات کو بھی ایسا ہوا، وہاں لیٹ کر مجھ کو کچھ نیند آ گئی تھی، ایک شخص نے چھت پر آ کر مجھے ہلایا اور کہا شہزادے تشریف رکھتے ہیں، اگر شرف ملاقات چاہتے تو آؤ۔ میں نے جواب دیا شہزادے مجھ سے کہا کیا کام ہے؟ یہ سن کر وہ چلے گئے، مگر میں اٹھا اور مسجد کے صحن کی طرف نظر دیکھا، نظر دوڑائی تو مسجد کی ساری فضا روشن ہو رہی ہے، ہلکی کی صورت میں ایک مجمع ہے جس کے درمیان ایک صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں سمجھا کہ اعظم کے شہزادوں میں سے کوئی نجف آئے ہوئے ہوں گے جو رات کے لیے یہاں آ گئے ہیں، یہ خیال کر کے دوبارہ لیٹ گیا، لیکن پھر تصور کیا بغیر شمعوں کے اس وقت یہاں ایسی روشنی اور عبادت کی صورت، ان باتوں کی کسی شہزادے کو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس حیرت میں اٹھ کر بیٹھا، مسجد کے صحن کو دیکھا تو نہ وہ روشنی تھی نہ حلقہ تھا، جس سے میں سمجھ گیا کہ شہزادے میرے مولا آقا حضرت حجت علیہ السلام تھے۔ اپنی بدقسمتی پر افسوس کرتا رہا، اس وقت حضرت کی خدمت میں حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہو سکی۔ صبح کو روتا ہوا نجف واپس گیا، مگر میں نے اس عمل کو نہ چھوڑا اور برابر ہر بدھ کی رات کو مسجد سولہ آتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد میں اول وقت نماز صبح پڑھ کر نجف جا رہا تھا کہ درس فوت نہ ہو، جو ایک مرد عرب پیچھے سے آئے اور با سلام کہنے لگے مولا عبد الحمید، تم چاہتے ہو کہ حضرت صاحب الاسو زمان سے ملاقات کر لو، ان کو دیکھو۔ یہ سن کر مجھے تعجب ہوا کہ میرے ان جان ان سے جان پہچان نہیں ہے، یہ کون ہے جو میرا نام لے کر بات کر رہے ہیں؟ مگر میں فوراً جواب دیا کہ میرا ایسا نصیب کہاں ہے۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا حضرت یہ ہیں اور نجف جا رہے ہیں، بیعت کر لو۔ میں نے تشریف لاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن متعیر ہو گیا کیا کروں، اگر بیعت کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ حضرت نہ ہو، اور اگر نہیں کرتا آنجگ لیکن حضرت ہی ہوں تو کیسا غضب ہوگا۔ اسی شیشو پنج میں اول یہ خیال کیا کہ حضرات انبیاء کی امانتوں کے متعلق سوال کروں، اس کے جواب سے معلوم ہو جائے گا۔ پھر دل میں آیا کہ نجس چل رہے ہیں، بہتر ہے کہ وہاں پہنچ کر تک خاموشی اختیار کی جائے اور جلدی نہ کرنی چاہیے۔ یہ سوچنے کے بعد جو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، وہ عرب جنہوں نے بیعت کے لیے کہا تھا، وہ صاحب جو تشریف لا رہے تھے۔ پھر تو میں نے سمجھ لیا کہ جو کچھ دیکھا اس سے زیادہ میری قسمت میں نہیں ہے، یعنی وہ صاحب عصر و زمان مولا میرے بارہویں امام تھے۔ 16 واقعے ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 17 جنت الماوا میں ہے کہ عالم و فاضل متقی سید محمد بن سید امان اللہ بن سید معصوم قریشی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پرہیزگار بزرگ تھے، اور دریائے محبت اہل بیت میں ایسے غر کی زیادہ تر اپنے اوقات انہیں حضرات کی تذکروں میں صرف کیا کرتے تھے۔ شاعر و ادیب ایسے کہ اکثر ادبی مسائل کے جواب میں مسیحیوں سے سند پیش فرمایا کرتے تھے، اسی سلسلے میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ ذکر مسائل تک پہنچ جاتے تھے، اور وہ صحبت و شعر و ادب مجلس ماتم بن جاتی تھی۔ وہ بہت سے ایسے قصید و مرثیوں کے مصنف تھے جو لوگوں کی زبان زد ہیں، اور ایسے صالح متقی عالم تھے کہ جناب شیخ علامہ عبد الحسین تہرانی علی اللہ مقامہ بہت کچھ مدح و ثنا کے ساتھ ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ سید محسوب کا یہ بیان ہے کہ عالم جلیل فاضل نبیل حاجی ملا حسن اصفہانی مجاور کربلا مولیٰ نے نقل کیا ہے، ایک ایسے زمانے میں شب جمعہ مسجد کوفہ میں میں نے قصدی کیا جب راستہ لٹیروں کی وجہ سے خوفناک ہو رہا تھا، صرف ایک طالب علم میرے ساتھ تھا۔ جس وقت ہم مسجد میں داخل ہوئے تو سوائے ایک شخص کے وہاں کوئی نظر نہیں آیا، ہم آدھا مسجد بجا لائے، غروب آفتاب کے وقت ہم نے مسجد کا دروازہ بند کیا، اندر سے کچھ اینٹ پتھر بھی لگا دیے تاکہ باہر سے کھلنے نہ پائے، اطمینان سے رہیں۔ اس کے بعد ہم نماز پڑھنے لگے، جب فارغ ہوئے تو ہم دونوں مقام دقت القضاء میں رو بقبلہ بیٹھ گئے، اور تیسرا شخص باب الفیل کے قریب با بلند آواز سے دعائے کمال پڑھنے میں مشغول تھا، چاند کی چاندنی کھل رہی تھی، میں آسمان کی طرف نظر لگائے ہوئے تھا یکایک ساری فضا ہوا میں ایسی خوشبو پھیلی جو مشک و اسفرد نسیم سحر سے زیادہ خوشوار اور واف اثر تھی. چاند کی شعائے میں ایک ایسی شعا بلند ہوئی جس سے آنکھیں چکاچون ہونے لگی. دعا اکمل پڑھنے والے کی بھی آواز بلند ہو گئی اور بلند ہوتی ہوئی اس کی آواز بند ہو گئی. میں ہر طرف نگاہ کر رہا تھا. ایک جلیل الشان شخص مسجد کے بند دروازے کی طرف سے آتے دکھائی دیے جو اہل حجاز کے لباس میں تھے. کاندھے پر جانماز نہایت سکون وقار کی رفتار تھی. ان کی حبت و جلال سے میرے حواس گم ہو گئے. انہوں نے ہمارے قریب پہنچ کر سلام کیا جس سے میرا ہمراہی تو بالکل بے قابو ہو گیا لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنے کو سنبھالا اور سلام کا جواب دیا. جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہوئے تب ہماری دل کو دھڑکن بند ہوئی. کچھ ہوش آیا تو آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں. اسی گھبراہٹ میں ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور دعا کمائل پڑھنے والے کی طرف چلے. دیکھا اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے ہیں, بڑی بے چینی کے ساتھ رو رہا ہے. ہم نے کیفیت پوچھی جس پر اس نے کہا 40 شب جمعہ سے برابر یہاں آتا رہا تاکہ ناموس دہر خلیفہ یاسر اجل اللہ فرجہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے. آج 40ویں رات تھی اور چلا ختم تھا جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا تم نے بھی دیکھا. میں تو بیٹھا دعائے کمائل میں مصروف تھا. حضرت سر پر تشریف لے آئے اور فرمایا چیمی کنی یعنی کیا کر رہے ہو, جس کا میں کچھ جواب نہ دے سکا اور حضرت تشریف لے گئے. یہ بیان سن کر ہم دروازہ کی طرف گئے, دیکھا اسی طرح بند ہے جس طرح ہم نے بند کیا تھا. پس نہایت مسرت کے ساتھ شکر خدا ادا کرتے رہے کہ زیارت کی نعمت مل گئی اور امام سے ملاقات ہو گئی. 17 واقعے ختم ہوئے. واقعہ نمبر 18 کتاب نجم ثاقب میں ہے کہ شیخ محمد طاہر نجفی جو برسوں مسجد کوفہ کے خادم رہے اور ماں اہل عیال کے وہیں رہتے تھے, بہت دیندار پرہیزگار آدمی تھے, آخر میں نابینا ہو گئے تھے. ان کا بیان ہے کہ بعض علماء نجف اشرف نے جو مسجد کوفہ آیا کرتے تھے اور میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا, ایک ورد مجھ کو تعلیم فرمایا تھا جس کو 12 برس ہر شب جمعہ کو ایک حجرے میں بیٹھ کر میں نے پڑھا. خیال اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ اجمعین سے ترتیب متواصل ہوتا رہا, یہاں تک کہ جب 12ویں امام علیہ السلام سے توسل کی نوبت آئی تو رات کا ایک صاحب حجرے سے تشریف لائے اور فرمائے کہ کیا معاملہ ہے جو برابر تمہارے ہوٹ ہلتے رہتے ہیں. دیکھو ہر دعا کے لیے ایک حجاب ہے, وہ اٹھ جائے تو پھر سب قبول ہو جائے گی. یہ فرما کر تشریف لے گئے. سہن حضرت مسلم کی طرف رخ فرمایا, فوراً میں باہر نکلا تو کوئی نظر نہیں آیا. واقعہ نمبر 19-18 واقعے ختم ہوئے. جنت الماوا میں فاضل سقہ شیخ باقر قاسمی کا یہ بیان نقل کیا کہ نجف کا ایک صاحب مرد مومن جن کا نام شیخ محمد حسن سریرا تھا بہت پریشان اور فقر فاقہ میں مبتلا تھے, مریض بھی تھے. ایسے کھانسی میں خون آتا رہتا تھا. تحصیل روزی کے لیے اطراف میں چلے جاتے تھے مگر اتنا حاصل نہ ہوتا تھا جو معمولی خرچ کے لیے بھی کافی ہو سکے, اور باوجود ایسے حالات کے نجفی کے ایک خاندان میں عقد کی بھی خواہش مند تھے مگر لڑکی والے باوجہ ان کی مشیت کی تنگی منظور نہ کرتے تھے. بالآخر وہ ان بلاؤں میں علاج کی طرف متوجہ ہوئے جو اہل نجف میں مشہور معروف ہے کہ جو شخص 40 شب جمعہ کو مسجد میں گزارے اگر مسجد کوفہ میں وہ رہے, وہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے. شیخ محمد حسن کہتے ہیں کہ جب 40ویں شب آئی, اندھیری رات تھی, سردی کا زور تھا, تیز ہوا چل رہی تھی, بارش بھی تھی, جس طرح ہو سکا مسجد پہنچا اور دروازہ ہی پر بیٹھ گیا. اسی وقت خون کی شکایت میں زیادتی تھی, تھوکنے کے خوف سے اندر داخل نہیں ہوا. جاڑے کے مارے بے چین تھا, تکلیف سے سینہ پھٹا جاتا تھا. ساتھ میں فکر و غم کی آج آخری رات ہے, ہر دفعہ آنے جانے کتنی مشقتیں اٹھائی اور اب تک کچھ نہ ہو سکا. تھوڑا سا قہوہ اپنے ساتھ لے آیا تھا, اس کے گرم کرنے کے لیے آگ روشن کی جو یکایک ایک شخص کو میں نے باہر سے آتے ہوئے دیکھا. خیال کیا کہ اطراف مسجد کے رہنے والوں میں سے کوئی عرابی ہے اور قہوہ پینے کے لیے آ رہا ہے. میری طبیعت مقدر ہوئی اور اس کو دیتا ہوں تو میں ویسے ہی رہ جاؤں گا. آنے والے نے قریب آ کر میرا نام لے کر سوال کیا اور مجھ کو سلام کیا. میں نے جواب سلام دیا لیکن پہچان نہ سکا. اس تعجب میں تھا کہ میرا نام جاننے والا کون ہے, شاید نجف کے قرب و جوار کا رہنے والا ہو جہاں میری آمد و رفت رہتی ہے. اس لیے میں نے دریافت کی کہ تو فلا قبیلے سے ہو, کہا نہیں. فلا گروہ سے ہو, کہا نہیں. میں نے کہا فلا جماعت سے ہو, کہا نہیں. تب میں نے ایکتا کر کچھ الفاظ بے معنی طنز مزاق استعمال کیے، جس پر وہ ہنستے ہوئے کہا کہ کوئی مذاقہ نہیں، میں جہاں کبھی ہوں مگر تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جب تم نہیں بتاتے ہو تو میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا، بیان کرنے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس مرتبہ ان کی شیریں کلام اور حسن اخلاقی کا مجھ پر کچھ ایسا اثر پڑا کہ ان طرف سے میرا دل کھینچنے لگا۔ فوراً میں نے قہوہ کا فجان پیش کیا، جس کو انہوں نے لے لیا اور تھوڑا سا پیا واپس کیا، کہا کہ تم پی لو۔ میں نے بھی خیال کیا کہ پی لیا، یہ بھی کہا کہ خداوند عالم کے فضل سے اس وقت آپ میرے لیے مونس تنہائی ہو گئے۔ اب آپ میں روضہ حضرت مسلم چلیں اور وہاں بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ جواب دیا، اچھا مگر کچھ اپنا حال تو کہو۔ تب میں نے اپنی عزت و بیماری کی شکایت کی، جہاں شادی کی تمنا تھی وہاں سے انکار کی، تمام باتیں بیان کی اور جو پریشانیاں تھیں میں نے بیان کی۔ یہ بھی کہا کہ نجف کے ملا لوگوں نے یہ عمل بتا کر مصیبت میں ڈالا کہ 40 راتیں جمعہ کی مسجد کوفہ میں بسر کرو تو امام زمانہ کی زیارت بھی ہو جائے گی اور ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ چنانچہ عمل کیا اور بڑی مشقتیں جھیلی۔ آج آخر 40 شب ہے لیکن ابھی تک میں نے کوئی اثر نہیں دیکھا۔ سن کر انہوں نے کہا، بیماری سے اچھے ہو جاؤ گے، ان قریب عقد بھی ہو جائے گا، مگر فقیری مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہے گی۔ ان کے اس بیان کی طرف میں نے کوئی خاص توجہ نہ کی۔ کہا، حضرت مسلم کی طرف نہیں چلتے؟ انہوں نے کہا، چلو کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد دونوں ساتھ پڑھتے ہوئے دعا آگے بڑھے۔ جب مسجد کی سرزمین پر پہنچے تو کہا، نماز تحیہ مسجد پڑھ کر چلیں گے، پڑھ لو نماز تحیہ مسجد۔ وہ بھی پڑھنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے کچھ فاصلے سے کھڑا ہوا۔ نماز شروع کی، تکبیرۃ الاحرام کہہ کر الحمدللہ پڑھ کر سورہ الحمد میں پڑھ رہا تھا۔ ان کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز ایسے لب و لہجے کے ساتھ میرے کان میں پڑی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ اس حسن قراز سے میرے دل میں خیال پیدا ہو کہ شاید یہی بزرگ حضرت صاحب الزمان ہیں۔ یکایک اسی حالت میں نماز چاروں طرف سے ایک نور عظیم نے ان کو گھیر لیا، جس سے میری آنکھیں چکچوند ہو گئیں، جس میں لرزہ پڑ گیا، جوڑ بند کانپنے لگے، مگر مارے خوف کے نماز قضا کرنے پر قادر نہ تھا۔ جس طرح ہو سکا نماز کو پورا کیا، مگر دیکھا کہ وہ نور مبارک بلند ہونے لگا۔ بے ساختہ میری آواز ایک گریہ بلند ہوئی اور روشنی حضرت مسلم کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ خوب روتا رہا، آگے چلنے پر قادر نہ تھا، وہیں بیٹھا رہ گیا اور اپنی بے ادبیوں پر افسوس کرتا رہا۔ صبح تالے ہو گئی، اب جوان کے فرمانے کی متوجہ ہوا، غور کیا تو نہ وہ سینہ کا درد تھا، کھانسی بھی نہیں تھی، بلکہ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ خداوند عالم نے عقد کا مرحلہ بھی آسان فرما دیا اور میرا نکاح ہو گیا، جہاں میں آرزو مند تھا لیکن حج فرمان میری فقیری باقی رہی۔ 19 واقعہ ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 20۔ صاحب کتاب مذکور تحریف فرماتے ہیں کہ عالم جلیل فاضل نبیل شیخ علی رشتی نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ زیارت جناب سید الشہدا سے فارغ ہو کر فرات کے راستے سے نجف کا میں نے ارادہ کیا، ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب میں سب لوگ ہلے کے تھے اور تویج سے نجف ہلا کا راستہ کٹ جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ساری وہ جماعت لولا میں مشغول ہے سوائے ایک شخص کے جو اس ہنسی مذاق سے بالکل علیحدہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پانی کم ہونے کی وجہ سے ہم سب کو نہر کے کنارے پیدل چلنا پڑا اور اس شخص کا میرا ساتھ ہو گیا۔ تب میں نے کچھ حال پوچھا، جس پر اس نے کہا، یہ لوگ میرے رشتہ دار مگر مذہب میں غیر ہے، میرا باپ بھی انہی میں سے ہے لیکن ماں شیعہ ہے، میں خود بھی انہی کے مذہب میں تھا مگر حضرت صاحب الاصل زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے شیعہ ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے وضاحت چاہی تو اس نے بیان کیا کہ میرا نام یاقوت ہے اور میرا شغلہ گھی تجارت ہے۔ ایک سال مال خریداری کے لیے میں ہلے سے باہر دیہات میں گیا ہوا تھا، واپسی میں ہلے کے رہنے والوں کے ساتھ ایک جگہ آرام کے لیے ہم سب اترے، وہاں سو گئے۔ جب اٹھا تو دیکھا سب چلے گئے ہیں، کسی کا پتہ نہیں۔ جلدی میں نے اپنا سامان خچر پر لادا اور ساتھیوں کو پیچھا کیا، مگر غلط راستہ پڑ گیا۔ متحیر تھا کہ کیا کروں، پیاس کی شدت، درندوں کا خوف، اسی حالت میں تجرزاری کے ساتھ میں نے خلفاء و مشائخ سے فریاد شروع کی مگر کچھ نہ ہو۔ اسی وقت مجھے خیال آئے کہ میں نے اپنی والدہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے امام زندہ ہیں، ان کی کنیت ابو صالح ہے، وہ گمشدہ راہ کو راستہ بتا دیتے ہیں، بے کس و بے بس کی فریاد کو پہنچتے ہیں، ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں۔ پس میں نے خدا سے عہد کیا کہ ان سے استغاثہ کروں گا اگر انہوں نے مجھ کو نجات دے دی تو اپنی ماں کے مذہب پر آ جاؤں گا. اس کے بعد ان کو پکارا اور فریاد کیا کہ دیکھا ایک صاحب میرے ساتھ چل رہے ہیں جن کے سر پر سبز امامہ ہے. انہوں نے مجھ کو راستہ بتایا اور ماں کا مذہب اختیار کرنے کا حکم دیا. یہی فرمایا بہت جلد تم ایسی بستی میں پہنچ جاؤ گے جہاں رہنے والے سب شیعہ ہے. اس وقت میں نے عرض کیا یا سیدی آپ میرے ساتھ اس آبادی تک نہ چلیں گے؟ فرمایا نہیں, کیونکہ بہت شہروں کے اطراف میں ہزاروں نفر مجھ سے استغاثہ کر رہے ہیں جن کی فریاد رسی کے لیے جن کی فریاد کے لیے پہنچنا ہے, مجھ کو پہنچنا ضروری بھی ہے. یہ فرما کر میری نظر سے غائب ہو گئے. لیکن میں نے ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا جو آبادی میں پہنچ گیا تھا. حالانکہ مسافت بہت لمبی تھی, میرے ساتھی لوگ ایک روز بعد وہاں پہنچ سکے. پر جب ہم ہلے کے قریب آ گئے, ہلے کے پاس آ گئے تو میں سید فقہا آقا سید مہدی قزوینی کی مقدس سرا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا قصہ بیان کیا. انہوں نے مجھ کو معلم دین تعلیم فرمائے. میں نے ایسا عمل بھی ان سے پوچھا جو میرے لیے دوبارہ حضرت کی زیارت کا وسیلہ ہو جائے. انہوں نے فرمایا کہ 40 شب جمعہ جناب امام حسین کی زیارت کو جاؤ. چنانچہ میں نے عمل شروع کر دیا کہ زیارت شب جمعہ کے لیے ہلے سے کربلا جاتا تھا. جب ایک روز باقی رہ گیا تو میں جمعرات کے دن کربلا کی طرف روانہ ہوا. شہر کے دروازے پر پہنچ کر میں دیکھا کہ سرکاری جانچ کرنے والے آنے والوں سے داخل ہونے کے لیے اجازت کا کاغذات مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے پاس نہ تھے. میں متحیر ہوا کیا کیا جائے. دروازہ پر ہجوم تھا, اندر جانے والے لوگ ایک دوسرے کے لیے مزاحم ہو رہے تھے. چند مرتبہ میں نے چاہا کہ چھت پر چھپ کر نکل جاؤں مگر موقع نہ مل سکا. اسی حالت میں میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب الاسر الزمان اندر تشریف فرما ہے. دیکھتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ فریاد کروں. میں نے فریاد کی, حضرت باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس طرح داخل کر دیا کسی نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں. اس کے بعد جو میں نے نظر کی تو حضرت کو نہ پایا اور حسرت میں رہ گیا. آقا قزوینی علیہ الرحمہ کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا. 20 واقعہ ختم ہوئے اور 21واں واقعات ملاحظہ فرمائیں. مجلسی اول علامہ اخوند ملا محمد متقی علیہ الرحمہ جناب ملا محمد باقر مجلسی کے والد ماجد بڑے صاحب کمالات و مدر کرامات عالم ربانی تھے. دولت صفیہ میں سب سے پہلے آپ ہی نے شیعہ احادیث کی اشاعت فرمائی. بلند مرتبہ علماء میں بے مثال حافظ و حدیث تھے. آپ کی کتابوں کی طویل فہرست ہے. والد بزرگار کا نام مقصود علی اور تخلص مجلسی تھا. علامہ موصوف کا سال رحلت سن 1070 ہجری ہے اور اصفہان میں دفن ہے. شرح کتاب من لا یحضر الفقی میں موصوف نے ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ مشہد سے واپسی میں ہم لوگ راستہ بھول گئے, آخر کار ایک جگہ اتر پڑے. میں نے حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت فریاد کی, یہاں تک کہ ایک مرد عرب سامنے آئے اور ہمیں ٹھیک راستے پر لگا کر نظروں سے غائب ہو گئے. جس کے بعد میں نے بہت کچھ گریہ و زاری کی لیکن پھر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. یعنی وہ صاحب زمان تھے. 21 واقعات ختم ہوئے. واقعہ نمبر 22, علامہ مجلسی رحمہ نے بہار الانوار میں یہ واقعہ اپنے والد ماجد ملا محمد تقی مجلسی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک مرد عابد و زاہد میرے اسحاق استرابادی تھے جنہوں نے 40 حج پیادہ کیے تھے اور کربلا محلہ میں دفن ہیں. لوگوں میں مشہور تھا کہ ان کے لیے تیل عرض ہوتا ہے, ایک سال حج کو جاتے ہیں. اصفہان میں گئے آ گئے تو میں نے ان سے مل کر اس شہرت کا سبب دریافت کیا. انہوں نے یہ واقعی بیان کیا کہ ایک مرتبہ بہت سے حاجیوں کے ساتھ حج کو جا رہا تھا. راستے میں مکہ معظمہ سے 7-8 منزل پر بوجہ تھکن وغیرہ میں قافلے سے پیچھے رہ گیا جو اتنا آگے نکل گیا تھا اس کو کوئی نشان نہیں مل سکتا تھا. میں راستہ بھول گیا تھا, متحیر تھا کیا کروں کیا نہ کروں. پیاس کا غلبہ تھا, زندگی سے مایوس تھی. جانے کی صورت میں زمین پر گر گیا. گر پڑا میں, شہادتین زبان پر جاری تھی اور حضرت حجت اللہ علیہ السلام کو پکار رہا تھا یا بس سالے میری مدد فرمائیے. ایک ایک میں نے اپنے بالائے سر ایک خوبصورت جوان پاکیزہ رنگ کو دیکھا. میں نے اسی حالت میں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا, مجھ کو پانی پلا اور فرمایا کہ تم قافلے سے ملنا چاہتے ہو. مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کیا. چونکہ میں روزانہ حضر یمانی پڑھنے کا عادی تھا اس کو پڑھنے لگا اور وہ بعض موقع پر اصلاح فرماتے تھے. اب جو دیکھا تو ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اتر جاؤ بس میرا اترنا تک نظر سے غائب ہو گئے، جس کے بعد میں نے پہچانا کہ یہ صاحب الازل زمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ میں اپنی بے خیالی پر بہت نادم ہوا، حضرت سے جدائی پر افسوس کرتا رہا۔ ساتویں روز وہ قافلہ بھی آ گیا، جب ان لوگوں نے میری زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، مجھ کو مکے میں موجود دیکھا تو بہت متعجب ہوئے، اور اس روز سے میرے متعلق طی الارض کی شہرت ہو گئی۔ اس کے بعد مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ والد نے یہی فرمایا کہ میں نے اس آبادی مذکور کے سامنے عرض یمانی کو پڑھا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تصحیح کے موافق استوا کی روایت کا مجھے انہوں نے اجازت دیا۔ 22 واقعات ختم ہوئے۔ واقعات نمبر 23، صاحب جنت الماوا نے لکھتے ہیں کہ ہماری طرف کے اہل ایمان میں سے ایک مرد مومن نے، جن کا نام شیخ محمد قاسم تھا، جنہوں نے بہت سے حج کیے تھے، یہ بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے راستے میں چلتے چلتے خستہ ہو کر ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اتنی دیر تک سوتا رہا کہ حاجی لوگ راستے سے گزر گئے، جب اٹھا تو سمجھا کہ بہت دور نکل گئے، راستہ معلوم نہ تھا۔ بالآخر ایک سمت کو متوجہ ہو کر میں نے بلند آواز کے ساتھ حضرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح فریاد کرنا شروع کی، یا بسولے یا بسولے، جیسا کہ ابن طاؤس نے کتاب امان میں راستہ راستہ چھوٹ جانے پر حضرت سے فریاد کا طریقہ بیان کیا ہے۔ بس اسی حالت میں کہ استغاثہ کر رہا تھا، دیکھا کہ ایک صاحب عربی لباس پر ناقہ پر سوار ہوئے اور مجھ سے فریاد کیا سوار ہوئے آئے اور مجھ سے فریاد کیا کہ تم حاجیوں سے جدا ہو گئے ہو، میرے ساتھ آؤ، سوار ہو جاؤ تاکہ ان لوگوں کے پاس پہنچا دوں۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا اور دروازے اور ذرا سے وقت میں قافلے کو پکڑ لیا، جس کے قریب مجھ کو اتار دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے عرض کیا کہ پیاس کی بہت تکلیف ہے، جس پر انہوں نے پانی کا مشکیزہ نکال کر مجھے سیراب کیا۔ خدا کی قسم وہ عجیب لذیذ و شیریں پانی تھا جس میں قافلہ میں پہنچ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا مگر وہ نظر نہ آئے، میں نے ان کو حاجیوں میں نہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا تھا۔ 23 واقعات ختم ہوئے۔ واقعات نمبر 24، کتاب مذکور میں ہے کہ صاحب الخیر المقال عالم فاضل سید علی خان موسوی لکھتے ہیں کہ ایک میرے معتمد مرد مومن نے بیان کیا کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ احسا کے راستے سے حج کے لیے گئے تھے، چھوٹا سا قافلہ تھا۔ فراغت کے بعد واپسی میں ایک منزل پر قافلے کی رفتار کچھ زیادہ رہی، اس لیے آرام کے واسطے سب اتر پڑے اور استراحت کے بعد روانہ ہو گئے، مگر ایک شیخ جس کے لیے سواری مہیا نہ ہوئی تھی سفر کے تاب میں وہیں سوتا رہا۔ دوسرے لوگوں نے بھی کچھ خیال نہ کیا، یہاں تک کہ وہ دھوپ کی تیزی سے بیدار ہوا تو کسی کو نہ پایا، تنہا چل پڑا۔ چلتے چلتے اس پریشانی کے عالم میں ہلاکت کا یقین ہونے لگا، تب اس نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد شروع کی۔ اب استغاثہ کر رہا تھا جو ایک صاحب دیہاتیوں کے لباس میں ناقہ پر سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب قریب پہنچے تو میرا نام لے کر فرمایا، تو قافلے سے چھوٹ گیا ہے، یہ چاہتا کہ میں تیرے رفقا کے پاس تجھ کو پہنچا دوں۔ اچھا قریب آ اور اپنے ناقے کو بٹھا کر مجھ کو پسے پشت سوار کر کے چل پڑے۔ ابھی چند قدم طے کیے تھے کہ قافلہ دکھائی دینے لگا، جب اس کے قریب پہنچے تو فرمایا، یہی تیرے ہم سفر لوگ ہیں، اور مجھ کو وہاں اتار کر تشریف لے گئے۔ 24 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 25، کتاب مذکور میں نقل کیا ہے کہ عالم عابد صالح تقی سید محمد عالمی نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں زیارت کے لیے مشہد مقدس رضوی گیا، وہاں مدت تم تک میرا قیام رہا۔ چونکہ ناداری اور تنگی کی حالت میں تھا، اس لیے جب بھی میں کسی قافلے کے ساتھ جانے قصد کرتا تھا تو زیادہ راہ پاس نہ تھا، مجبوراً رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ زائرین روانہ ہوئے، ان کے جانے کے بعد میری یہ رائے قائم ہوئی، جس طرح بھی ہو اس قافلے کو نہ چھوڑنا چاہیے، سردی کے دن آ رہے ہیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، جاڑے میں مر جاؤں گا اگر قافلہ نہ ملا، اور عالم تنہائی میں بھوک پیاس کی موت آ گئی تو بھی راحت مل جائے گی۔ چنانچہ بعد دوپہر نماز پڑھ کر حرم مبارک سے رخصت ہوا، شہر سے باہر آئے، اسی راستے سے چل پڑا جس سے وہ زائرین روانہ ہوئے تھے، لیکن غروب آفتاب تک کوئی نہ ملا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، بھوک کی شدت تھی، اور اس جنگل میں سوائے اندر کے درختوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، یعنی اندر رائن جو خربوزہ کی صورت بہت کچھ چھوٹا سا تھا، پھل ہوتا ہے مگر نہایت کڑوا بھوک کی بے چینی بہت دانے میں نہ توڑے کہ شاید کچھ کھا سکوں لیکن کامیاب نہ ہوا. چلتے چلتے ایک ٹیلا نظر آیا, اس پر چڑھ کر وہاں پانی کی چشمہ دیکھا جس سے بہت تعجب ہوا, شکر خدا کر کے پانی پیا. یہ بھی خیال آیا کہ موت کا مقابلہ ہے, وضو کر کے نماز ہی پڑھ لوں تاکہ مشغول ذمہ ہو جاؤں. وضو کیا, نماز مغرب پڑھی, عشاء سے فارغ ہو کر دیکھا تو وہ جنگل بیانات درندوں کی آوازیں سے بھر گیا. اسی وقت زندگی میں سے بالکل مایوس ہو گیا تھا. اندھیری رات, سیرا کی وش, سفر کی مصیبت, ان حالات میں بس خداوند عالم کو یاد کر رہا تھا. زمین پر گر گیا, ایک سوار اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا, سمجھا اب موت آ گئی. لیکن قریب پہنچ کر مجھ کو سلام کیا. میں نے جواب دیا, آنے والے نے دریافت کہ کیا بات ہے. میں نے اپنے ضعف و کمزوری کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا تمہارے پاس 3 خربوزے ہیں, ان میں سے کیوں نہیں کھاتے ہو, ذرا اپنے پیچھے دیکھو. میں نے اس طرف نظر دیکھا تو خربوزہ کا درخت ہے اور اس میں 3 پھل لگے ہوئے ہیں. کہنے لگے کہ تم بھوکے ہو, ان میں سے ایک تو بھی ابھی کھا لو اور اپنے ساتھ 2 رکھ لو, اسے سیدھے راستے میں چلے جاؤ. پھر ایک میں نے آدھا اول صبح کھا لینا اور آدھا دوپہر کو, لیکن تیسرا محفوظ رکھنا جو تمہارے کام آئے گا. تم مغرب کے وقت ایک سیاہ خیمے تک پہنچ جاؤ گے, وہ خیمہ والے تمہارے قافلے تک پہنچا دیں گے. پس یہ کہہ کر وہ صاحب میری نظر سے غائب ہو گئے. میں کھڑا ہوا اور ان خربوزوں کو توڑا, ان میں سے ایک عدد اسی وقت کھایا, ایسا شیریں اور خوشگوار تھا اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا. 2 عدد اپنے ساتھ لیے اور اسی راستے سے چل دیا. جوان صاحب نے بتایا تھا یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور دوسرے خربوزہ میں نے کاٹا, اس میں سے نصف کھا لیا. جب چلتے چلتے دوپہر ہو گیا تو دوسرا نصف اسی وقت کھایا. سفر برابر جاری تھا, شام ہونے لگے, غروب کا وقت ہوا تو خیمے بھی سامنے نظر آیا. مجھ کو دیکھا کہ اہل خیمہ نکل پڑے, دوڑ کر میری طرف آئے, سختی کے ساتھ پکڑ کر چلے, گویا انہوں نے مجھے جاسوس سمجھا. جب اپنے بزرگ کے سامنے لائے تو اس نے بڑے غصے میں مجھ سے کہا تم کہاں سے آئے ہو, سچ سچ بتاؤ ورنہ تم کو قتل کر دوں گا. میں نے صورتحال بیان کی, طرح طرح سے سمجھایا لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا. وہ کہنے لگے اے جھوٹے, جس راستے سے تو آنا ظاہر کر رہا ہے اس راہ سے کوئی نہیں گزر سکتا, یا وہ خود ہلاک ہو جائے گا یا اس کو درندے پھاڑ ڈالیں گے. دوسرے یہاں سے مشہد مقدس کی مسافت 3 روز کی ہے, اب بھی سچ بات کہہ دو ورنہ قتل کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے تلوار سوت لی, لیکن میری آبا کے نیچے خربوزے پر اس کی نگاہ پڑ گئی. پوچھا یہ کیا ہے, میں نے پورا قصہ بیان کیا, جس پر وہ سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے اول تو اس شہرے میں خربوزے کا نام نہیں, پھر ایسا پھل کی جس کی مثل ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں, یہاں کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ سوچے اور آپس میں اس طرح بات چیت کی جس میں کچھ سمجھ میں آ گیا کہ میری سچائی کا یقین ہو گیا اور انہوں نے جان لیا یہ سب معاملہ امام علیہ السلام کا معجزہ ہے. پھر تو سب کا رخ بدل گیا اور میرے ہاتھ چومنے لگے, انتہائی آزاد و اکرام سے پیش آئے, کپڑے تبرکن لے لیے, نیا لباس پہنایا, دو شب روز اپنے پاس مہمان رکھا, تیسرے دن دستومان مجھ کو دیے اور 3 آدمیوں کو میرے ساتھ کیا, یہاں تک کہ میں نے اس قافلے کو پکڑ لیا. 25 واقعات ختم ہوئے. واقعات نمبر 26 نجم ثاقب میں ہے کہ صاحب وما ثاقبہ مرحوم شیخ ملا محمد باقر نجفی بہبہانی نے بیان کیا ہے کہ میں نے خود حضرت حجت اللہ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا ہے کہ میرا اکلوتا لڑکا علی محمد ایک مرتبہ ایسا بیمار ہوا کہ زندگی کی امید نہ رہی, آنن فرن مرض بڑھتا رہا. علماء و طلاب مقامات استباب دعا پر مجالس تعظیم میں نمازوں کے بعد اس کی صحت کے لیے دعائیں کر رہے تھے, یہاں تک کہ 11ویں رات کو اس کی حالتیں بہت غیر ہو گئی. سب لوگ مایوس ہو چکے تھے, کوئی صورت علاج کی باقی نہیں رہی تھی سوائے اس لیے کہ حضرت حجت اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی شفا کے لیے التجا کروں. پس میں اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا اور بے قراری کی حالت میں بالا خانہ پر آیا اور حضرت سے متوسل ہوا. لوٹ لوٹ کر بے چینی پر میں بہت لوٹ لوٹ رہا تھا, پوری زمین پر میں لوٹ رہا تھا اور بے چینی میں اس طرح فریاد کرتا رہا، یا صاحب الزمان اقتنی یا صاحب الدمانت رکنی۔ پھر جو بڑا خانے سے اتر کر آیا، لڑکے کے پاس پہنچا تو دیکھا اس کی حالت درست، سانس کی رفتار ٹھیک ہو گئی، حواس بھی صحیح ہے اور ایسا پسینہ آ رہا ہے کہ عرق میں غرق ہے۔ جس کے بعد میں اس نعمت پر شکر الہی ادا کرتا رہا اور خداوند عالم نے حضرت کی بابرکت سے شفا کی کرامت فرمائی، لڑکا بالکل تندرست ہو گیا۔ 26 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 27، صاحب دارالسلام تعریف فرماتے ہیں کہ بزرگ زمانہ مولانا سید محمد بن حاج سید عبد الرحیم عراقی کو ہردوی جو فی الحال تہران میں رہتے ہیں، روز جمعہ 15 ربیع الثانی سن 1300 ہجری کو میرے یہاں تشریف لائے، جبکہ میں حضرت حجت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے واقعات کی ترتیب میں مشغول تھا۔ اور فرمائے سلسلے میں میرا بھی ایک واقعہ ہے، اور یہ کہ جس سال زیارت کے لیے میں عراق گیا اور آپ سے بھی نجف میں ملا تھا، اس سفر میں بغداد سے ایک منزل قبل ہمراہیوں کا یہ ارادہ ہوا کہ اول علی آباد کے راستے سے سامرہ پہنچے اور وہاں سے مشرف ہونے کے بعد کاظمین حاضر ہوں۔ چنانچہ ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی جو بہت چوڑی اور گہری تھی۔ اس سے زائرین نے گزرنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک عورت بھی تھی، وہ نہر عبور کرنے کے راستے سے ٹھیک ٹھاک ایک مقام پر ایسی پھنسی، نکلنا دشوار ہو گیا، قریب تھا سوار سواری دونوں ڈوب جائیں۔ اس بے چینی کے صدا استغاثہ بلند کی، یا صاحب الزمان کہہ کر فریاد کرنے لگی۔ اس وقت پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا، سب لوگ اپنی فکر میں تھے کہ خیریت کے ساتھ نہر کو طے کر کے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ اس زائرہ کی آواز کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ لیکن میں اس کی حالت دیکھ کر آگے بڑھا، یکایک دیکھا کہ ایک صاحب میرے آگے آگے پانی پر پیدل اس طرح جا رہے ہیں کہ جیسے خشک اور سخت زمین پر چلا جاتا ہے، بلکہ کوئی اثر پانی کے طریقہ بھی ان کے پاؤں اور لباس وغیرہ پر معلوم نہ ہوتا تھا۔ ان صاحب نے اس عورت کو ماں سواری کہ تیزی سے نہر کے کنارے پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ صاحب اگر مجھ کو نظر نہ آئے، لیکن ان کا نورانی چہرہ، وہ قد و قامت وغیرہ دیکھنے سے قریب قریب یقین ہو گیا کہ اس مومنہ کی اضطراری حالت میں فریاد کو پہنچنے والے حضرت صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اس وقت مجھ کو بڑی خوشی تھی، حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ پھر جب ہم لوگ نجف اشرف پہنچے تو ایک روزہ مبارک کے اندر ایک روز میں زیارت پڑھ رہا تھا، جو دیکھا کہ وہی صاحب زری اقدس کے سرحانے کھڑے ہوئے سلام دعا میں مشغول ہیں۔ دیکھتے ہی جلدی سے میں نے وہاں تک پہنچنا چاہا، مگر کچھ تو زائرین کا ہجوم مانے ہوا اور کچھ میرے ہاتھ پاؤں ایسے پھولے کہ تیزی کے ساتھ قدم نہ اٹھا سکا۔ بالآخر جب پہنچا تو وہاں نہ پایا، ہر چند قدم چاروں طرف حرم مقدس میں چکر لگایا، لیکن حضرت نظر نہیں آئے۔ 27 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 28، نجم ثاقب میں بحال بحر الانوار وغیرہ ابو وفا شیرازی سے روایت ہے کہ میں ابو الیاس کی قید میں گرفتار تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے قتل کا ارادہ کر رہا ہے۔ میں نے بارگاہ الہی میں اس مصیبت کی شکایت کی اور امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنا شفیع بنایا۔ دعا میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ائمہ خدا سے متوسل ہوتا رہا۔ یک شب جمعہ کو نماز سے فارغ ہو کر میں سو گیا۔ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، مجھ کو اور میری بیٹی کو اور میرے دونوں فرزندوں کو دنیا کی چیزیں کے لیے وسیلہ نہ بنانا چاہیے، بلکہ امور آخرت کے لیے اور اس امر کے واسطے جس کی فضل الہی سے تو آرزو رکھتا ہے۔ البتہ میرے بھائی ابو الحسن، اس شخص سے انتقام لے سکتے ہیں جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، انہوں نے تو اس مظالم پر بھی صبر کیا جو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے پیش آئے، میراث تو غصب ہوئی، پھر میرے ظالم سے وہ کیا بدلہ لیں گے؟ اس پر حضرت نے میری طرف متوجہ ہو کر دیکھا اور فرمایا کہ تو میرا ان کا عہد تھا جو انہوں نے پورا کیا، اور میرا حکم تھا جس کو وجلایا اور حق ادا کیا، مگر پس وائے ہو اس شخص پر جو ان کے دوستوں سے معترض ہوا، لیکن علی ابن الحسین تو وہ سلاطین و شیاطین سے نجات کا ذریعہ ہیں، محمد بن علی و جعفر بن محمد یہ دونوں طاعت خداوند عالم اور اس کی خوشنودی کا وسیلہ ہیں، اور موسیٰ بن جعفر سے خیر و عافیت چاہوں اور علی ابن موسیٰ سے سفر و برہ بحر سلامتی محمد بن علی کے وسیلے سے خداوند عالم سے رزق مانگوں، علی ابن حسین کے ذریعے سے نوافل کی ادائیگی، بھائیوں سے نیکی اور اس اطاعت کے لیے جس کی خواہش مند ہوں دعا میں وسیلہ قرار دوں، حسن بن علی سے آخرت کے واسطے متوسل ہوں، لیکن صاحب زمان سے اس وقت استغاثہ کرو جب تلوار محل ذبح پر ہو، چھری یہاں تک پہنچ جائے۔ اور حضرت نے دست مبارک سے حلق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ وہ ضرور فریاد کو پہنچیں گے، یعنی جب تمہارے گلے پر چھری چلنے والی ہو اور تم فریاد کرو گے یا صاحب الزمان، تو مولا تمہاری مدد کو ضرور آئیں گے۔ وہ ہر فریاد کے لیے بے پناہ اور ہر فریاد کے لیے آتے ہیں۔ پس کہو یا صاحب الزمان اخسنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، چنانچہ حسب الحکم میں نے خواب میں ہی استغاثہ کیا، اسی حالت میں نے دیکھا کہ ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہیں، حربے نور آسمان کی طرف سے اترے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، اس مزی کو کے شر سے مجھ کو دفع فرمائیے جس کی اذیتوں میں گھرا ہوا ہوں۔ فرمایا تمہارا کام انجام دے دیا۔ ابو وفاق کا بیان ہے، جب صبح ہوئی تو ابو الیاس نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ تم نے کس سے فریاد کی تھی؟ میں نے جواب دیا، انہوں نے مجبوراً ہو کر عاجز لوگوں کے فریاد درس ہیں۔ بیان ملاقات میں ذکر ہو چکا ہے، پہلے حضرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی بزرگوار کو خواب میں دیکھنا خواب و خیال کی بات نہیں، بلکہ ایسا ہی ہے جیسے جاگتے ہیں۔ زیارت بظاہر پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد کہ امام زمان سے اس وقت فریاد کی جائے کہ جب گلے پر چھری رکھ دی جائے اور جان پر بن رہی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سے استغاثہ حقیقتاً ایسی صورت میں محدود ہے، یہ حضرت ہی سے مخصوص ہے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر معاملے میں خواہ دینی ہو یا دینوی، جب اس شدت اس نوبت کو پہنچ جائے کہ کوئی مددگار نظر نہ آئے، کوئی مورث نظر نہ آئے، ہر ایک سے امید قطع ہو، ایسی بے کسی و بے بس کی حالت میں حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فریاد کرنی چاہیے، حضرت کو آواز دینا چاہیے، حضرت ضرور مدد فرمائیں گے، کیونکہ ایسے ناچار و بلا و مصیبت میں گرفتار کی فریاد رسی زمانے کا امام کا منصب ہے۔ امام ہر شخص کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ 28 واقعات ختم ہوئے۔ واقعات نمبر 29، جناب محقق مدقق علامہ شیخ حسن بن یوسف بن علی بن متحر حلی علیہ الرحمہ، ایسے محدث جلیل متعلم بے عدیل گزرے ہیں جن کے علوم و فنون عقیلہ و نقیلہ میں جن کا نظریہ نہ تھا، اپنے والد ماجد اور اپنے ماموں محقق صاحب شریع الاسلام اور خواجہ نصر الدین توسی کے شاگرد تھے۔ 11 سال کی عمر میں مدارج اجتہاد پر ایسے فائز ہوئے کہ بڑے بڑے طلباء اور درس دینے لگے۔ بڑے بڑے طلباء کرام کو انہوں نے درس دیا۔ ایک مرتبہ چڑیا لڑتی ہوئی سامنے آ کر گری۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، پڑھاتے پڑھاتے اپنے سر سے امامہ اتار کر ان پر رکھ دیا اور چڑیوں کو پکڑ لیا۔ شاگرد بھی ہنس پڑے۔ ایک دفعہ بچپن میں کسی غلطی پر والد کو دیکھ کر بھاگے، والد پیچھے دوڑے، قریب تھا کہ پکڑ لیں، جو فوراً علامہ نے سجدہ واجبہ کی آیت پڑھ دی، جس کو سن کر والد تو سجدہ کرنے لگے اور یہ آگے نکل گئے، کیونکہ خود نابالغ تھے، ان پر سجدہ واجب نہ تھا۔ والد نے پھر پیچھا کیا، انہوں نے پھر سجدہ کی آیت پڑھی، والد سجدے میں گر گئے۔ اب سر اٹھا کر اپنے فرزند ارجمن کی اس تدبیر پر بہت خوش ہوئے اور پیار کے ساتھ پکارا، جس پر صاحبزادے واپس آ گئے۔ قدرت نے ایسے عالمی برکات شامل حال فرمائے تھے کہ بچپن ہی میں خود مجتہد، والد مجتہد، بھائی مجتہد، مامو مجتہد، بھتیجے مجتہد، بھانجے مجتہد، بیٹے مجتہد، پوتے مجتہد، 70 کتابوں سے زیادہ علامہ کی تصانیف ہیں۔ کتاب تسرۃ المتعلمین ایسی مقبول ہوئی کہ جس کی 27-28 شرحیں لکھی گئیں۔ شرح تجرید کیسی مشہور کتاب ہے جس کو پڑھنا ہر عالم کا دستور ہے۔ اس کا متن تجرید علامہ کے استاد جناب خواجہ نصیر الدین توسی کا ہے۔ بہت بڑے مشہور عالم و حکیم فلسفی گزرے ہیں، درود توسی آپ ہی کا ہے۔ جناب علامہ ہلی کی ولادت سن 648 ہجری میں ہوئی اور رحلت سن 726 ہجری میں ہوئی. نجف اشرف میں روضہ مبارک کی میراث سے متصل دفن ہے. اللہ موصوف کے متعلق جناب شہید صالح قاضی نور اللہ شستری اللہ مقامہ نے کتاب مجالس المؤمنین میں اور دیگر حضرات علماء نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صاحب نے علم شخص نے جس کا نام جس کے اللہ آباد فنون میں شاگرد تھے کوئی کتاب شیوں کے روز میں تیار کی اور اکثر لوگوں کو جلسے میں سنایا کرتے تھے, لیکن اس کتاب کی تدویر کے جواب کے خوف سے کسی کو دیتے نہ تھے. علامہ نے اس کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی, یہاں تک کہ اپنی شاگرد کے استاد سے آریتن کتاب لینے کا ذریعہ بنایا جس پر استاد کا انکار نہ کر سکے اور مارے شرم کے کتاب دینا پڑی. لیکن اس شرط کے ساتھ ایک راستے زیادہ نہ رکھیں گے, مگر علامہ نے اتنا وقت بھی غنیمت سمجھا اور کتاب لے کر اپنے گھر آئے تاکہ جس قدر ہو سکے اس کی نقل کرنے لکھنا شروع کر دیا. لکھتے لکھتے آدھی رات ہو گئی, نیند آنے لگی, سو گئے. حضرت حجت اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضرت فرما رہے ہیں کتاب مجھ کو دے دو اور تم سوتے رہو, جب اٹھتے ہو تو دیکھا کہ حضرت نے حضرت کے اعجاز سے پوری کتاب نقل ہو گئی ہے اور بعض حضرات نے واقعہ ایسی صورت سے نقل کیا ہے کہ کتاب اتنی ضخیم تھی کہ ایک شب کا تو یہ ذکر ہے, اس کتاب کو ایک شخص کا ایک سال سے کم بھی نقل نہ کر سکتا تھا. جب علامہ نے لکھنا شروع کیا تو ایک صاحب اہل اعجاز کی صورت میں دروازے سے داخل ہوئے, سلام کیا, بیٹھ کر کہنے لگے کہ شیخ تم مستر تیار کیے جاؤ اور میں لکھتا ہوں. چنانچہ انہوں نے لکھنا شروع کیا اور علامہ اوراق درست کرتے رہے, مگر صورت لکھنے کی یہ تھی کہ ورق کی کتابت میں اس کی درستی سے زیادہ تیزی تھی. بس مرغ بولے تھے کہ اس وقت تک ساری کتاب مکمل ہو گئی. سفینۃ البحار میں ہے کہ اس واقعے کے متعلق بعض مجالس میں علامہ علیہ الرحمہ نے صاف صاف فرمایا کہ تشریف لانے والے حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام تھے, ہمارے بارہویں امام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام تھے جو کہ تشریف لائے تھے, جنہوں نے کتاب کو تحریر فرمایا تھا.